الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ولم يتركه سدى كالحيران، بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن، فمن عمل بهما دخل برضا الله جل وعلا في الجنان، ومن أعرض عنهما دخل بمشيئة الله تعالى في النيران، والعياذ بالله. والصلاة والسلام على أشرف الرسل صاحب الحق والبرهان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. سامعين كرام، کوشش یہ کی جائے گی کہ کچھ حصہ تو ترتیل کا بیان کیا جائے، اور کچھ حصہ چونکہ اسلام، ایمان، احسان یہ ہمارے مرکز کے بنیادی اصول بھی ہیں، تو اسلام کی تعریف اور اس کے ارکان پہ مختصر سی بحث، اور اس کے بعد ہم ترتیل کے کچھ قواعد آپ کو بیان کریں گے اور بات کو ختم کریں گے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے. اس کا ہر پہلو، اس کا ہر ایشو اس کی جامعیت اور اکملیت کا شاہکار اور آئینہ دار ہے. اور اسلام کا جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا نظریہ حیات ہے، وہ قرآن و سنت نے بڑے ہی آئیڈیالوجی کو انکانٹیسٹیبل انداز میں پیش کیا ہے، کہ جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اپنی بات کو صرف قرآن و حدیث کے مطابق ہی کریں گے. اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قبول کیا جائے گا دین، وہ اسلام کا دین ہے. نبی کے آ جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کے پاس بھی اسلام ہی تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا، قیامت کو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارضا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اهل النار، میرے آ جانے کے بعد کوئی بھی یہودی اور عیسائی میری بات کو سن لے اور اس پر ایمان نہیں لا پر مر جاتا ہے، وہ قیامت کو جہنم کا والن بنے گا. صرف یہی نہیں، جو مسلمان اپنی مسلمانی کو چھوڑ کر یہ جو نعمت عظمہ ہے، اس نعمت کو نقمت سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، اور ڈرتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اور اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، من بدل دینا فقتل، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ جہنم کا والن بن جائے گا. یہ اسلام جس کی تعریف کے پانچ رکن ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے زبان سے کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک مطلق ہے. زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، اگر زبان سے اقرار کر لینا کافی ہوتا تو اللہ کے رسول کے چاچا کیا کہا کرتے تھے، ان دین محمد خیر ادیانی، محمد کا دین پوری کائنات کے دینوں سے بہتر ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے رسول فرماتے ہوا، فی ضحضاح فی النار، ان کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، یغلی دماغہ، اور ان کے دماغ کھول رہا ہوگا. سگا چاچا، اور اللہ کی رسول نے تو واضح بیان کر دیا تھا، یا معشر قریش، اے قریشیو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. ویا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیری بھی سفارش نہیں کروں گا، اپنے عملوں سے تم بچ جاؤ گی. ویا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ میری پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا، تجھ سے بھی کفایت نہیں کروں گا. ويا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي فاطمة سليني ما شئت من مالي سأبلها ببلالها، دنیا میں جو مانگتی ہوں مجھ سے، مال جو میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا، لا اغنی عنك من الله شيئا، قیامت کے میں تیری بھی سفارش نہیں کر سکوں گا. تو ہماری کیسے سفارش ہوگی؟ بغیر اعمال کے ہماری کیسے سفارش ممکن ہوگی؟ زبان کے اقرار کر لینے کے بعد، تصدیق بالجنان، جب اس اقرار کو جب تک دل میں پیوست نہیں کریں گے میرے بھائی، اسلام مکمل نہیں ہوگا. اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے، ایمان باطنی چیز کا نام ہے. اقرار کے بعد
دل میں پیوست ہو جانا یہ فکرہ، اور پھر وہ عمل بالارکان، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اسلمت لرب العالمین، اس کائنات کے رب کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے. یزید بطاعت الرحمن، جب انسان اطاعت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رضا کا ایمان ہمارے جیسا تو نہیں، وہ ایمان اللہ ہماری زندگی میں ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ اگر اللہ کے رسول نے زبان کی حرکت دی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رضا نے پورے کا پورا سامان اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، لیکن آج ہمیں گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. وینقص بطاعت ابی مرہ الشیطان، جب انسان برائی کرتا ہے اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. برائی کیسے کرتا ہے؟ شیطان ابی مرہ جس کی کنیت ہے، ابو قطرہ جس کی کنیت ہے، اس کے پیچھے چل کے برائی کرتا ہے اور ایک گندے اعمال کو حسین سمجھ کے کر بیٹھتا ہے. فمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انسان بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، کالسحابی کالظلہ، جس طرح بادل ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، اور ممکن ہے اوپر کو اوپر ہی چلا جائے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں جو ہمارے مرکز کے اصولوں میں شامل ہیں؟ اسلام کے ارکان وہ ہیں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ رضا نے بیان کیا اللہ کے رسول سے، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، لا الہ الا اللہ، وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاه، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام. اس بات کی گواہی دینا پہلا اصول اور پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا اس بات پہ ہم کار بند ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد اگر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں غوث اعظم ہے، وہ لوگوں کی فریادیں سنتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کون ہے جو تمہاری باتوں کو سنتا، تم بیمار ہوتے ہو، پھر فاذا مسه الشر فذو دعاء عريض، جب تمہیں بیماری لاحق ہوتی ہے، لمبی لمبی دعائیں تو تم اللہ سے کرتے ہو، اور غوث آدم کسی اور کو سمجھتے ہو. جب انسان نے اقرار کر لیا، دل میں بات کو پکا کر لیا، عمل کرنا شروع کر دیا، پھر مسلمان یہ نہیں کہتے کہ فلاں گنج بخش ہے. کیا مطلب گنج بخش؟ کہ وہ خزانے دینے والا ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، ساری کی ساری کائنات کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، کون خزانے دینے والا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی مثال بیان کرتے ہو، مثلما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دنیا کی مثال پوری کائنات کی ایسے ہے، ایک بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، جب اٹھائے تو کتنا پانی ساتھ آتا ہے؟ ایک قطرہ. ایک قطرہ دنیا کی مثال ہے، اس میں خزانے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ سارے کے سارے خزانے جب اللہ کے پاس ہیں، مومن اور مسلمان کے لیے جائے نہیں کسی کو گنج بخش کہہ دے، مگر اپنے ایمان میں وہ خیال کرے کہ اس کا اسلام بھی کامل ہے کہ نہیں. اسلام کا نعرہ لگانے کے بعد، دل میں بات پکی کر لینے کے بعد، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، او لوگو، خواہ نبی ہے، ولی ہے، ابدال ہے، اقتاب ہے، سارے کے سارے کلاش فقیر ہے اللہ کی ذات کے، اور اللہ غنی ہے، کون ہے جو غریبوں کو نوازنے والا ہے؟ جب اسلام کو قبول کر لیا تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں مشکل کشا ہے. کیوں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، وہ خود بھی نہیں کر سکتے. تو آج کا شخص ہماری تکلیفیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں داتا ہے، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا میرے بھائیو کہ ہم کسی کو داتا کہیں کہ بیٹے یہ دیتا ہے، عبدالحق بیڑا تک، لیلا ککڑ دے دے پتر، یہ اسلام کی بات نہیں. اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ اللہ کی ذات ہے جو بیٹے دیتی ہے، جو بیٹیاں دیتی ہے، جو ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بانج کر دیتا ہے. سوال یہ ہے، ذرا کامن سینس سے بھی فیصلہ کروا لیجئے، اگر چوتھی صدی میں پیدا ہونے والا بیٹے دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، تو چوتھی صدی سے پہلے تین صدیاں ساری عورتیں ہی تھی، کوئی بندہ نہیں تھا. پہلے جو مرد تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ اور اگر بیٹے یہی دیتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور اگر بگڑی بنانے والا یہ ہے تو چوتھی صدی سے پہلے سارے بیچارے انسان اپنے دکھوں میں ہی مر گئے تھے. اگر یہی بگڑی بنانے والا تھا تو چوتھی صدی سے پہلے سارے لوگ بیچارے وہ دکھ سے ہی مر گئے تھے. میرے عزیز بھائیو، اسلام کے اقرار کر لینے کے بعد سب سے پہلا رکن توحید ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. کس کی؟ وہ اللہ کی. وہی عبادت کے لائق ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس نے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، وہ اللہ کی عبادت کرے. وان محمد رسول اللہ وان محمد عبده ورسوله، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول جو ہماری رشتوں ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب اس کا حکم آ جائے، مسلمان کی شان ہے، مومن کی شان اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ فیصلہ کر دے، اس کے رسول فیصلہ کر دے، تو کوئی بھی مومن اپنی گردن کو پھیرتا نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی چلائے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری کی ساری کائنات میری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، لیکن جو کہے گا کہ میں نہیں جنت میں جاؤں گا. قیل یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے جو کہتا ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا، میری معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ جہنم میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جنت میں جانے کا ارادہ نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول نے تو شفقت میں آ کر فرمایا تھا، وہ لوگوں مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال تو آپ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک بندہ آگ کو جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے. وهذه الدواب، یہ جو جس کو آپ پروانے کہتے ہیں، یتقحمن فیها، یہ گرتے ہیں اس آگ میں. فیحجزنہ ویغلبنہ، وہ ان کو روکتا ہے، وہ جل جاؤ گے، پروانوں پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن غالب آ جاتی ہے اور آگ میں گر کے مر جاتے ہیں. وانا اخذم بحجزکم، میں تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں. ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، میری پیروی کر لو، اللہ کے فرمان کی پیروی کر لو. فتغلبونی تقحمون فیہا، تم اپنی خواہشات کے پیچھے کرتے ہوئے مجھ پہ غالب آ جاتے اور جہنم کی طرف جا رہے ہو اور جنت سے دور ہو رہے ہو. اللہ ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کا یہ امتیاز ہے، اور توحید ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ جو محبت ہم نے اللہ سے رکھنی ہے، جو محبت ہم نے اللہ کے رسول سے رکھنی ہے، وہ کسی اور سے نہیں رکھنی. انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، تین چیزیں جب کسی بندے میں آ جائے وہ ایمان کی لذت حلاوت مٹھاس کو پا لیتا ہے. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، اگر محبت کرتا ہے، پوری کائنات سے محبوب ترین اگر شخصیات ہے، کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات ہے، وہ کسی اور کے ساتھ اپنی محبت نہیں رکھتا اور اس میں غلب بھی نہیں کرتا. نبی جو کہ اللہ کے رسول ہے، جس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، انما انا عبد، میں بشر ہوں، بندہ ہوں، اور اللہ کو پتا تھا وہ علام الغیوب ہے، اس کو پتا تھا کہ ایسی قومیں آنے والی ہے جو کل کو آپ کو میرا حصہ کہیں گی، نور کہیں گی. اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں. اور کل کو پتا تھا کچھ شک کریں گے، بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں. اللہ نے آیت نازل کر دی، مثلکم، تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن کائنات کا سردار ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے اور تمہاری طرف وحی نازل نہیں ہوتی. آج مسلمان ہونے کے ساتھ اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو بشر ہی سمجھے، اس کو عبد ہی سمجھے، اس کو نور نہ سمجھے. کیوں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله انا يؤفكون. یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہوئے اللہ ان کے ٹوٹے کرے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے. اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ نبی نور من نور اللہ ہے اللہ کا جز ہے اللہ کا حصہ ہے تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے ٹوٹے نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی اسلام اس کی دعوت دیتا ہے کہ قبول کر لینے کے بعد کفریہ کلمہ نہیں نکالنا. اور اللہ جل شانہ نے یہ کہہ دیا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے وہ غیب جاننے والے ہیں یہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اللہ کے علاوہ کوئی ذات غیب جاننے والی نہیں. ایمانداری سے بتانا آج کسی کی بیوی پہ کوئی تہمت لگ جائے شوٹ کر دے گا. ایک نہیں جتنے بھی گولیاں ہوگی سب کے سب برسٹ کی صورت میں مارے گا. نبی کائنات کی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ تہمت لگی ہے اور اللہ کے رسول اگر غیب جانتے ہو تو مہینہ تک روتے ہی رہتے اور قرآن کا پورا رکوع اترا ہے اور روایت میں آتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں پہاڑوں سے چھلانگ لگا دوں اور عائشہ کو جا کر پھر یہی کہتے عائشہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بھی واستغفری ربک توبہ کر لو یہ غیب جاننے کی بات ہے. اگر غیب جانتے ہوتے اپنے 70 صحابہ کو جو شہید ہوئے تھے ان کو شہید نہ کرواتے پھر جان بوجھ کے کروایا تھا. بالفاظ دیگر وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو دوہری پولیس دیوارا ثابت کرنا چاہتا ہے ان کی ذات کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھ کے اپنے صحابہ کو شہید کروایا اور اپنی بیوی پہ تہمت لگوانا پسند فرمائے. اس لیے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد میرے بھائی توحید اور اس کے متعلقات اس بات کا اقتدار کرتے ہیں کہ ہم بات وہ کریں توحید کے بارے میں جو اللہ کو راضی کرتی ہو اور اللہ ہی ہر عبادت کے لائق ہے اور اللہ کی رسول محمد رسول اللہ ہے جو بشر ہے جو عبد ہے لیکن کائنات کے سردار ہے. نہ قیامت تک ایسا آئے گا اور نہ ہی آج تک آیا ہے. اور دوسرا رکن اس کا نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کسی کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ فارق جو ہے وہ ایک نماز ہے. مومن نماز پڑھتا ہے اسلام والا نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اور علماء کا اتفاق ہے توجہ فرمائیے من ترک الصلاۃ متہاونا جو سستی کر کے نماز کا چھوڑتا ہے اکثر علماء کا فتویٰ ہے یقتل حدا اس کو حد لگا کر قتل کر دیا جائے گا. ولا يدفن في مقابر المسلمين ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. ولا يصلى عليه اس میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. مسلمان کیسا ہے؟ لیکن آج ہماری مسلمانی تو ایسی ہی ہے نماز کوئی بات نہیں ایک پڑھ لی ہے دو پڑھ لی ہے کیا ہے یار کوئی بات نہیں دو تو پڑھ ہی نہیں ہے. نہیں میرے بھائی تیسرا اس کا رکن اسلام کا یہ ہے میرے بھائیو زکات دینا. اللہ کے رسول کا فرمانا من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مرسل له شجاعا اقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ياخذ بلهزمتي اي بشدقي ثم يقول انا كنزك انا مالك. قیامت کے دن جو زکات نہیں دیتا قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی اللہ اس پہ ایک گنجا صاحب مسلط کر دیں گے. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیوں گنجا صاحب ہوگا لاجل سمه اس کی زہر اتنی ہے کہ اس کی زہر کی وجہ سے اس کے بال خود کے خود اڑ گئے. اگر وہ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ساری ہریالی ختم ہو جائے. گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا وہ اس کا توک بن جائے گا اور اس کی باچھوں کو پکڑے گا. بلحزمتیہ ای بشدقیہ زبان کو پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک میں وہ تیرا مال ہوں میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس سے تو زکات نہیں دیا کرتا تھا. آج مسلمان کتنا اتراتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے میرے بینک بیلنس میرے پاس اتنے مؤسسات شریکات فیکٹریاں اور میرے پاس ڈالر کی چھنکار ریالوں کی ریل پہ. اللہ کے رسول فرماتے یقول العبد مالی مالی ولکنما له ثلاث بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے بندے کے تو مال ہی تین چیزیں ہیں ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنا جو بندہ کھا لے ہضم کر لے جو پہن لے بسویدہ کر لے جو اللہ کے رستے میں دے کر جنت خرید لیتا یہ تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کا مال ہے. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس باقی سارے کا سارا مال جو ہے وہ بے وقوف ہے لوگوں کے لیے اکٹھا کر رہا ہے آج وہ مر جائے گا وراثت لینے والے وراثت لیتے ہوئے جھگڑا کر رہے ہوں گے. پھر یہ کس کا مال ہوا؟ یہ سارے کا سارا مال ہم لوگوں کے لیے جمع کر رہے ہیں. چوتھا جو ہے رکن ہے اسلام کا میرے بھائی وہ روزہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله وجهه عن النار يوم القيامه 70 خريفا. جب بندہ ایک روزہ رکھ لیتا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں, قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا کہ 70 سال کی مسافت اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دیا جائے. میرے کچھ ایسے احباب بھی اس مرکز میں تشریف لائے ہوئے ہیں جو جن کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ صرف طعن کیا جائے. پرسوں بھی یہ حدیث بیان کی گئی تو کہنے لگے آپ کون سی ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن اس کو معلوم نہیں تھا میرے معزز بھائی کو کہ یہ بخاری مسلم کی روایت تھی. المعترض كالاعمى, جو اعتراض کرتے ہیں وہ اندھے کی مانند ہوتا ہے. کیوں؟ جب رستے میں چلتا ہے کھڈا تو اس کو نظر نہیں آتا, پھر کہتا ہے کھڈا کس نے بنایا تھا. بخاری مسلم کی روایت پہ اعتراض کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کر لو بھائی, ہمیں کیا ہے. بات یہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان. پانچواں رکن جو ہے اسلام کا وہ حج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدت امه. جو حج کرتا ہے عقیدہ صحیح ہے حلال مال ہے, اللہ عرفات کے میدان میں فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں انظروا الى عبادی, میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کی طرف. اتونی شعثا غبرا, ان کے پرا گندا حال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. یرجون رحمتی, میری رحمت کی امید لگا کر آئے ہیں. اشہدکم انی قد غفرت لہم, جاؤ میں تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه, جو حج کرتا ہے کوئی بدکاری نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں کرتا. رجع كيوم ولدت امه, وہ اس طرح لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد اس طرح آج اس کی ماں نے جنا ہے, اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے, حج کرنے کے بعد بھی ہماری عادات نہیں بدلتی. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا حج قبول نہیں ہوا. کیوں؟ حج کے اندر اتنی مشق ہو جاتی ہے, اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ہی مناجات ہوتی ہیں, اللہ کے ساتھ ہی رابطے مضبوط ہوتے ہیں, پھر آ کر انسان گالیاں نکالے نمازیں چھوڑے, یہ کون سا مسلمان ہے. میرے عزیز بھائیو یہ تھے اسلام کے ارکان. مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے گزاری. مسلمان کا طریقہ کار ہے وہ جب اٹھتا ہے تو پھر بھی توحید کا اعلان کرتا ہے. جس طرح وہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں پہلی آواز توحید کی آئی. جب وہ مرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من مات, جب بندہ مرتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جب پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے تکبیر کہی جاتی ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, حالانکہ یہ زیرو میٹر روایت ہے, امام البانی نے اس کو صحیح کہا. اور آخرت میں جب وہ مرتا ہے اگر اس کی زبان پہ کلمہ آ گیا داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب وہ رات کو اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا استيقظ احدكم, جب تم میں سے کوئی بیدار ہوتا ہے فليقل, بس چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافاني في جسدي واذن لي بذكري وفي روايه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف بیان کرتا ہوں, تو نہیں میری روح جو نکالی تھی اس کو واپس کیا ہے. وعافاني في جسدي, مجھے کوئی بیماری نہیں لگائی. واذن لي بذكري, اور تیری اجازت کے ساتھ ہی, تیری توفیق اور فضل کے ساتھ ہی میں یہ ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ اٹھتا ہے, اٹھتے ہی اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہیں کرتا جیسے ہماری عادت بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا استيقظ احدكم من نومه, جب تم میں سے کوئی بیدار ہو فلا يدخل يده في الإناء, کسی برتن میں ہاتھ کو داخل نہ کرے. حتى يغسلهما ثلاثا, جب تک تین مرتبہ نہیں دھو لیتا. کیوں؟ فإن احدكم, تم میں سے کوئی ایک, فإنه لا يدري أين باتت يده, وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں حرکت میں رہا ہے. اب وہ سب سے پہلے حمام میں جاتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے جو نبی نے سکھلائی تھی انس رضی اللہ عنہ ورضا کو. کان اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ ذکر کرتا ہوا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت بھی عبادت بن جائے. مسلمان کا یہ ویزا ہے, جب وہ نیت کر لیتا ہے اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. اور کافر جتنی مرضی کنیساؤں میں عبادتیں کرتا رہے وہ عادت ہی شمار ہوتی ہے. اس کے بعد وہ مسواک کرتا ہے اور مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو سفاه بالسواك, سب سے پہلے مسواک کا کام کرتے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خشیت ان ادرد, مجھے اتنا حکم دیا گیا مسواک کا, مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ میں سارے دانت ہی نہ گرا لوں مسواک کرتے کرتے. مسواک کرنے کے بعد وہ وضو کرتا ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. انس فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے, من توضع فاحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه. جب بندہ وضو کرتا ہے, اچھا وضو کرتا ہے, پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, یہ بھی توحید ہے ساری کی ساری. واشهد ان محمد العبد ورسوله, جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے قیامت کو اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا, جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. دروازہ کتنا چوڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, عبداللہ بن قیس روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم ہوگا یا محمد ادخل امتک فی الجنہ, جنت میں اپنی امت کو داخل کرو, من باب الایمن من ابواب الجنہ, جنت کے دائیں دروازے سے, من لا حساب علیہم, جن پر کوئی حساب نہیں, بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کون سے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زمرۃ من امتی یدخلون الجنۃ بدون حساب, ایک ایسا زمرہ ہے, ایک ایسی جماعت ہے, سبعون الف, 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, جن کی صفات یہ ہوں گی, لا یتطیرون ولا یکتبون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون, نہ وہ قسمت پوڑیاں نکالتے ہیں, نہ وہ باڑ استعمال کرتے ہیں, نہ وہ فال نکالتے ہیں, نہ وہ پچھنے لگاتے ہیں, نہ وہ کسی کاہن کے پاس جا کر تصدیق کر کے طلب کرتے ہیں کہ مجھے دم کیا جائے, وہ کالا علم اس سے سیکھے. وعلی ربهم یتوکلون, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اللہ ان کو جنت میں بغیر حساب کے لے جائے گا. آج ہمارا توکل ہی ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یدخلون الجنت متباسکین بعضهم بعضا, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں کرنگڑیاں ڈال کر جنت میں داخل ہوں گے, ایک دروازے سے. کتنا لمبا دروازہ ہوگی, اس کی چگاٹ کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان ما بین المصراعین من مصارع الجنہ, جنت کی چگاٹوں میں سے ایک چگاٹ اتنی ہے, کما بین مکہ و بصرہ وکما بین مکہ و حجر, جس طرح مکہ اور حجر کا فاصلہ ہے. حجر جو ہے آج بحرین میں موجود ہے, جو 1160 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور ما بین مکہ و بصرہ, بصرہ شام میں ہے, مکہ اور شام, بصرہ جو علاقہ ہے یہاں تک 1250 کلومیٹر کا راستہ ہے. اتنی بڑی چوہٹ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں, کس کو پتا ہے کیا بات کر رہے تھے؟ کیا بات کر رہے تھے؟ کیوں جائیں گے؟ یہ کس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی وضو کے بارے میں بات کر رہے تھے. جب وہ وضو کر لیتا ہے, یہ دعا پڑھتا ہے, تو جنت میں داخل ہوگا, جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. ایک اور خوش قسمت بھی ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظته في نفسها وماله واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. وہ عورت, وہ سعادت مند, وہ نیک بخت جو ہے, جب وہ پانچوں نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے, اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے, قیامت کے دن ہوگا اللہ آواز دے گا جاؤ جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جاؤ. لیکن اگر وہ بدخلق ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جائے گی جنت میں؟ بلکہ اس کو بھی ڈبو لے گی. شرط یہ ہے کہ اس کی اصلاح نہ کرتا ہو, اس کے لیے دعا نہ کرتا ہو, اس کے لیے کلاہ عمل تیار نہ کرتا ہو. کیوں؟ اب موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم, تین ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی کرے تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, ایک وہ شخص جس کی بیوی بد خلق ہے, نہ اس کی اصلاح کرتا ہے, نہ اس کو طلاق دیتا ہے, جتنی مرضی دعائیں کرے اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. ڈر جائے عورتیں, اس لیے کتنا نیک پارسا اس کا خامد ہو گیا اس کی بدخلقی کی وجہ سے, اس کی دعا اگر قبول نہ ہو تو اس سے بڑی کوئی بدبخت ہو سکتی جو خود بھی ڈوبی اور اس کو بھی لے ڈوبی. اور دوسرا وہ شخص ہے جو من رجل كان على رجل دين فلم يشر عليه, جو کسی لین دین کا معاملہ کرتا ہے, قرض لیتا ہے, قرض دیتا ہے, لیکن لکھتا نہیں ہے, گواہ نہیں بناتا. کہتے ہمارا کانفیڈینس بڑا ہے, صحابہ سے بھی بڑھ کے تمہارا کانفیڈینس ہے. دیکھیں جی وہ میرا کزن ہی لگتا ہے دور نیر سے, اللہ کے رسول کا فرمان آ چکا ہے سب سے بڑا رکوع قرآن مجید میں یہی ہے کہ لکھا کرو، اور وہ رکوع جو کائنات میں کسی نے ایک سانس میں پڑھا ہی نہیں ہے سوائے ابن جوزی کی. کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی قاری حافظ اس کو ایک سانس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. اور تیسرا وہ شخص ہے من آتا مالہ سفیہا، جو اپنا مال سفیہ کو دے دیتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں السفہاء النساء والصبیان، جو بچوں کو دے دیتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو خامد کو بنایا ہے، مردوں کو بنایا ہے. وہ اپنا مال بیوی کو دے کے خود خاموشی سے مرغا بن کے بیٹھ جائے کہ گھر تم چلاؤ میں تو بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی دعا جتنی مرضی کر لے قبول نہیں کی جائے گی. بات یہ کر رہے تھے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان ہے من توضا فاحسن الوضو، جو وضو کرتا ہے اچھا وضو کرتا ہے. وصلى ركعتين، اور دو رکتے صرف پڑھ لیتا ہے. یہ مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دو رکتے پڑھ لیتا ہے. يقبل عليهما بوجهه وقلبه، متوجہ ہو کر پڑھتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، چہرہ بھی اللہ کی طرف ہے، قبلے کی طرف ہے، اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے. وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور پھر اس ان دو رکتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جو دو رکتے کم از کم نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلے میں نہیں لکھا جاتا. پھر اذان ہو جاتی ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ، جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنے ساتھی اذان کا جواب دیتے ہیں؟ اس کے دو مفہوم، ایک تو وہ ہے جو اذان کا اسی طرح جواب دے قولوا مثل ما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نماز کی تیاری کرتا ہے، دو رکھتے پڑھتا ہے، مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے سے ہزار نماز کا ثواب ہے، لیکن گھر میں نفلی نماز پڑھنے سے اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن فرضی نماز گھر میں نہیں ہوتی میرے بھائی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مسجد کی طرف جب رخ کرتا ہے نماز کے ساتھ ملتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر وفی صلاۃ العصر، یہ ایسی نماز ہے صبح اور عصر کی نماز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فیجتمعون عند صلاۃ الفجر فتصعد ملائکۃ اللیل وتثبت ملائکۃ النہار، صبح کے وقت جو رات والے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں دن والے. فیجتمعون عند صلاۃ العصر، عصر کے وقت پھر حاضر ہوتے ہیں. تصعد ملائکۃ النہار وتثبت ملائکۃ اللیل، دن کے فرشتے جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں. فیسألهم ربهم تبارک و تعالی، اللہ سوال کرتا ہے ان سے کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو فرشتوں کیسے تم نے پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، ہم جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. فاغفر لہم یوم الدین، اور دعا بھی کرتے ہیں فرشتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتہ اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے. وہ دعا کرتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ ان کو معاف فرما دے قیامت کے دن. فرشتے دعا کریں پھر دعا قبول نہ ہو. لیکن آج ہم سستی کرتے ہیں، ہم نماز میں حاضر ہونے سے کتراتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا جنت کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں چل کے جاتے ہیں. ہم جان بوجھ کے اندھیرا کرتے ہیں، لائٹ نہ جلائیں کہیں پتہ نہ چل جائے وہ آیا کہ نہیں آیا، الٹ زمانہ آ گیا. اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اللہ کے رسول کے زمانے میں جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو پکا اور خالص پیور منافق ہوتا تھا. اس کا منافق، اس کا نفاق ہمیں معلوم ہو جاتا تھا. لو صلیتم فی بیوتکم لترکتم، اگر اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑو گے تو تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے. اور زیادہ باتیں کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن ام مکتوم کو جانتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اللہ کی رسول کا صحابی جن کی آنکھیں نہیں تھیں. اندھے صحابی نے 6 عذر پیش کیے. ذرا عذروں پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی پہ بھی نظر دوڑائیے. آ جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر شاسع الدار ليس لي قائد يلاومني، اللہ کے رسول میں اندھا شخص ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، میرے پاس کوئی ایسا قائد نہیں جو مسجد میں لے آئے. وهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي، گھر میں نماز پڑھ لوں اجازت ہے؟ قال هل تسمع النداء، میرے صحابی اذان سنتے ہو؟ قال نعم، ہاں. قال فاجبه، وفی روایت فاتحی کوئی اجازت نہیں ہے، پھر مسجد میں آ کر پڑھنا پڑے گی. پھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ انا کما ترانی، آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دبرت سنی ورق عظمی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں، اجازت دے دیں گے؟ قال لا، کوئی اجازت نہیں ہے. پانچویں مرتبہ پھر آ جاتے ہیں یا رسول اللہ ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر ڈور ڈنگر اور سبا چپائے ہیں اور درندے ہیں، میرے لیے مسئلہ ہے، میں اندھا ہوں. قال لا، نہیں کوئی اجازت نہیں، مسجد میں آ کے پڑھنا پڑے گی. چھٹی مرتبہ پھر آتے ہیں یا رسول اللہ ان بینی وبین المسجد نخلا وشجرا، اللہ کے رسول گھر سے نکلتا ہوں، مسجد اور گھر کے درمیان درخت ہے، کھجورے ہیں، کسی کے ساتھ ٹکر لگ جائے گی، مجھے اجازت ہے گھر میں پڑھ لوں؟ قال لا. چھ عذر پیش کرنے کے بعد کہ میں اندھا ہوں، میرا گھر دور ہے، کوئی قائد نہیں جو مجھے لے کر آئے میرے بھائیوں، اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے، کھجورے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں اور پرندے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، باریک ہو گئی ہیں. چھ عذر سننے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو اجازت نہیں دی. آج ہمیں کیسے اجازت ہے کہ مسجد کے ساتھ ہی رہتے ہوں اور مسجد کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں جماعت کے ساتھ؟ کیا عذر پیش کریں گے قیامت کے دن؟ کیا یہ اللہ کی رسول کا فرمان نہیں ہے کہ جو اذان سن لے وہ نماز مسجد میں آ کر پڑھے؟ اس لیے میرے بھائی وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے مسلمان اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس كانت له كعدر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. یہاں ذکر کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص کو دینی کام میں، کوئی علم میں، جیسے کہ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف تصریحات موجود ہیں کہ وہ نفلی نماز سے علم کا مقدم کیا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خصوصاً کہ وہ نفلی نماز سے علم کو مقدم کرتے تھے، کہتے تھے علم تو سب کے لیے ہے، نفلی نماز میرے اکیلے کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کرتے تھے. فضل فی العلم احب الی من فضل فی عبادہ، علم میں فضیلت حاصل کرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ عبادت میں فضیلت حاصل کر لی جائے. جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج چڑھ نکلتا ہے، جس کو آپ نماز اشراق کہتے ہیں، پھر وہ دو رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کو یاد آتی پسند آتی ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، انسان حج کرتا ہے، لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن جو یہ عمل کرتا ہے اس کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، اس کو حج اور عمرے کا مکمل کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں. اللہ ہماری قسمت میں فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر دن چڑھ نکلتا ہے، وہ یا تو دین سیکھتا ہے یا وہ دنیا کا کاروبار کرتا ہے. دین سیکھنے کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت سوئے نہ بلکہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ صبح کے وقت میں برکت فرما دے میری امت کے لیے. علم کے لیے نکلتا ہے، علم سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سحب اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن علم سیکھتا کون ہے؟ ہر شخص علم نہیں سیکھتا. لا یطلبن العلم الا بادل ذکر ولیس یبغضه الا المخانس، یہ بہادر چری اور بڑا کمانڈر ہی سیکھ سکتا ہے. وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِسُ، سوائے ہجڑوں کے، سوائے کنجروں کے کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا. فَلَا تَعْجَبَنَّ بِمَالٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ فَإِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَوَارِثُ، دنیا پہ گمنڈ کرنے والو دنیا پہ گمنڈ نہ کرو، کیوں؟ یہ وراثت ہے جو کل کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ علم انسان کو دنیا اور آخرت میں بلندی دیتا ہے، اس لیے سیکھنا چاہیے. تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاهل، علم کو سیکھو کیونکہ علم والا جاہل کے موافق نہیں ہو سکتا. بڑا فرق ہے، وما یستوی الاعمى والبصیر، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ایک کتا اگر برتن میں منہ لگا دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کو سات مرتبہ دھو، وعفروهن بالتراب، اور آٹھویں مرتبہ اس کو مانج دو یا ساتویں مرتبہ، اس وقت تک پاک نہیں ہوتا. یہی کتا جب اس کو سکھلا دیا جائے وہ شکاری بن جائے، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اگر علم سکھا دیا جائے یہی کتا جب شکار کرتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی کتا بغیر شکاری کے گھر میں رکھا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا من اقتنع کلبا الا کلب صید او ماشیہ فکأنما نقص من اجره قیراطان، جب بندہ گھر میں کتا رکھتا ہے وہ شکاری نہیں ہے، وہ بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے، تو روزانہ اس کے اجر سے دو قیراط کا اجر جو ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. قیراط کتنا ہوتا ہے؟ جتنا احد پہاڑ ہے. پہلے ہم سوچے احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہم نے کر لی ہیں، اگر کتا رکھا جائے تو روزانہ دو قیراط ضائع ہوں گے. احد پہاڑ جتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیو علم کی قدر و قیمت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم سکھاتا ہے، ان اللہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ابناکم، عالم کی فضیلت دوسرے پہ اس طرح ہے جس طرح مجنبی کی تم صحابہ پر ہے. ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحیتان وحتى مينان البحر كما في رواية أخرى لا يصلون على معلم الناس الخير. الله برحمته نازل کرتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان میں جتنی کائنات ہے، حتیٰ کہ ان سمندر اور دریاؤں میں جب مچھلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ کے دین کو سکھلاتے ہیں. لا يصلون على معلم الناس الخير. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ انسان علم کو حاصل کرے اور علم کو آگے پھیلائے. لیکن اگر کاروبار کرتا ہے تو یاد رکھے، تاجر جو عادل ہوگا وہ اللہ کو بہت پیارا ہے. یہ ایسا شخص ہے جب وہ کی دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جنب منبر پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اس پہ سود نہیں دیکھتا، سود کا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزاروں. اور قرآن نے کہہ دیا ہے فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر سود کھانا ہے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو سود کھاتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو کتابت کرتا ہے، جو گواہ بنتا ہے. اور سود کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سن لیا، الربا 72 ہوگا، سود کے 72 درجے ہیں. ادناها اتيان الرجل امه والعياذ بالله، سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے جس طرح کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. پھر مسلمان کہے کہ سود کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ کلاش بن کے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کشکول رکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا. اللہ کے رسول نے قسم کھائی تھی، سلاسل اقسم علیہن، تین چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں، ما نقص مال قط من صدقہ فتصدقوا، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی قسم ہے. ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عزت دیتی ہے. معاف کیا کرو اور عزت چاہتی ہو، اللہ کے رسول کا فرمان. اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو شخص سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور فرمایا ومن كذب غيظا وهو قادر على ان ينفضه، جو شخص غصہ جس کو آ جاتا ہے ویسے بھی غصے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تغضب ولك الجنہ، غصے کو چھوڑ دو جنت پکی ہو جائے گی. اور جو شخص من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفضه، جس کا غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ غصے کو نافذ کر دے، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے اس بندے کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے جاؤ جنت میں جس مرضی حور سے شادی کر لو، کس کو یہ پسند ہے. اور تیسری قسم اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ولا فتح رجل على نفسه باب المسألة الا فتح الله عليه باب فقر، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، حق یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں دنیا کا اصول یہ ہے جب کس سے مانگا جائے تو منہ بسوڑ لیتے، اللہ مجھ سے مانگ رہے ہو، میں کہ تمہارا ذمہ دار ہوں، وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ وہ خالق ہے نا. من لم يسأل اللہ يغضب علی, جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تو رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, ان اللہ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. دن کو ہاتھ پھیلاتے جس نے رات کو گناہ کیا ہے معافی مانگ لے, رات کو ہاتھ پھیلاتے جس نے دن کو گناہ کیا ہے معافی مانگ لے, اور ساتھ آواز دیتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا, آسمان دنیا پہ آ کر آخری رات پہ آواز دیتے ہیں هل من مسترزقين, کوئی ہے جو رزق طلب کرنے والا ہے, هل من مستشفعين وهل من مستغفرين, کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدلوانا چاہتا ہے. لیکن اس وقت اٹھے گا کون؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اٹھ کر اس کا جواب دے اور اللہ سے گریازاری کر کے گڑ گڑا کر رو کر معافیہ مانگے. تو بات یہ کر رہے تھے جو کسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, ولا فتح رجل على نفسه باب المساله الا فتح الله عليه باب فقر, جتنا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ اپنے فقیری کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں. اور نبی کی زبان سے جھوٹ کبھی نکلا. بات یہ کر رہے تھے اس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ علم سیکھے وہ کاروبار کرے, لیکن کاروبار کے ساتھ دین کو نہ چھوڑے, نماز میں کوتاہی نہ کرے اور دین کے باقی ارکان کو بھی نہ چھوڑے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ, اللہ کی نزدیک سب سے نزدیک مبغوض وہ بندہ ہے جو دنیا کے سارے معاملات جانتا ہو لیکن دین کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہ ہو. جیفتم باللیل حمار بالنہار جواب جعبری سخاب فی الاسواق, اس کی صفتیں کیا بیان کی ہیں؟ جو دنیا کا عالم ہوتا ہے اور دین کے بارے میں جاہل ہوتا ہے, بدخلق متکبر اور چیخنے والا بازاروں میں, حمار بن نہار جس طرح سارا دن گدا کام کرتا ہے وہ سارا دن کھپتا رہتا ہے, جیفتم باللیل جس طرح مردہ گدا جو ہوتا ہے وہ رات کو گر جاتا اس کو کوئی ہوش نہیں, اتنے کام کرتا کرتا رات کو وہ آ کر سو جاتا ہے کچھ ذکر بھی نہیں کرتا. یہ ہے اس کی مثال. اور حقیقت ہے آج کل کے زمانے میں یہ فٹ آتی ہے کہ سارا دن مرتے ہیں اور اللہ تعالی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بندے صرف تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, املا قلبك غنا واسد فقرك, میرا یہ وعدہ ہے میں تیری فقیری کو توڑ دوں گا اور تیرے ہاتھوں میں دولت ہی دولت کر دوں گا. لیکن والا تفعل, اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو یاد رکھ املأ يديك شغلا, میں تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام دوں گا, صبح یہ ڈیوٹی شام کو یہ ڈیوٹی, لیکن تیرے دل کو بھی فقیری سے ہی بھری رکھوں گا, اس کو پر نہیں کروں گا غنا سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات یہ کر رہے تھے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم صلہ رحمی کر لے, کسی کی زیارت کرے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ, رحم جو ہے صلہ رحمی جو ہے پرندے کی شکل میں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور آوازیں دے رہی ہے, او لوگو من وصلنی وصله اللہ, جس نے مجھے دوڑ لیا اللہ کا ناطہ اس سے جڑ جائے گا, ومن قطعنی قطعه اللہ, جو مجھے توڑ دے گا اللہ کا ناطہ اس سے ٹوٹ جائے گا. لیکن کیسی صلہ رحمی کرنی ہے؟ کسی فاسق فاجر کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بن کے جھوٹے دان نکال کر؟ نہیں, صلہ رحمی یہ ہے میرے بھائی صرف دین کی غرض کے لیے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ وصلہ, صلہ رحمی یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو تم بھی کرو. نہیں, جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو اللہ کی رضا کے لیے. ایک بندہ آ جاتا ہے اللہ کے رسول ان میرے قرابت میرے رشتہ دار ہیں, اصلهم ويقطعوني, میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں, واحلم عنهم ويجهلون علي, میں تو بڑے حلم کا کام کرتا ہوں اور وہ مجھے ایسی سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان كنت كما قلت فكانما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ذحيل على ما دمت على ذلك, اگر اسی طرح یہ جس طرح تو بیان کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تیری حفاظت کرتا رہتا ہے. صل من قطعك واعف عن من ظلمك, اللہ کی رسول سے عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ من نجا نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کی رسول نے تین باتوں کا جواب دیا, صل من قطعك, جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑو, واعف عن من ظلمك, اور معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتا ہے, واعط من حرمک, جو تجھے نہیں دیتا اس کو دو, اور ایمان تو اس وقت مکمل ہوتا ہے من اعطى للہ من احب للہ وابغض في الله واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الايمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے ناراضگی کرتا ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے, اللہ کے لیے روکتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, قیامت کا دن ہوگا اللہ آواز دیں گے واجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادرين فيا. آج میری محبت واجب ہوگی اس بندے کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے تھے, میرے لیے بیٹھتے تھے, میرے لیے زیارت کرتے تھے, میرے لیے خرچ کرتے تھے. ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے جاتا ہے فارسل اللہ ملکن علی مدرجتی ہی, ایک بھائی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے دوسرے کریے میں جا رہا ہے, اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں, جا کر پوچھتا ہے الی این ترید, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں کریا میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. هل لك من نعمة تربها علی, قرضہ دینا ہے یا لینا ہے یا کوئی کام ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ, کوئی کام نہیں, اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا ہوں, اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. فرشتہ واپس آتا ہے, اللہ کا حکم لے کر دوبارہ آتا ہے, اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو کہہ دو جس طرح تم میرے نام پہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے میں خالد تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا ہم نے سیکھی نہیں. اللہ کے اصول کا پہلا فرمان کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت اسی وقت انسان حاصل کر سکتا ہے اَن يحب المرء لا يحبه الا لله, جب وہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظله, قیامت کے دن اللہ کی عرض کا سایہ کس کو ملے گا؟ ان سات ہستیوں کو جن میں سے دو وہ بھی ہوں گے رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, جو اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے اور اللہ کے نام پہ جدا ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائی اگر کوئی شخص جس نے داڑھی کٹوائی ہوئی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کو سمجھاؤ, اس کو بجاؤ, اس پہ حجت قائم کرو, اگر وہ باز نہیں آتا اس سے قطع تعلق کرنا, حجر کرنا صرف اس کی نصیحت کے لیے, اس کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے, یہ صلہ رحمی ہے. جیسے کہ تحفظ الاحفظی میں اس کی روایت موجود ہے, بات یہ کر رہے تھے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کسی مریض کی زیارت کر لیں, اس کی عیادت کر لیں, اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ وردہ روایت کرتے ہیں ما من مسلم عاد اخاہ الا بتعس اللہ 70,000 ملک, جب بندہ کسی کی زیارت کرنے جاتا ہے, عیادت کرنے جاتا ہے, اللہ ایک نہیں, دو نہیں, ہزار نہیں, دس ہزار نہیں, 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں. لَيُصَلُّونَ, اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فی ای ساعت النہار کان حتی یمسی و فی ای ساعت اللیل کان حتی یصبی, اگر رات کو عیادت کرنے جاتا ہے تو صبح تک وہ عبادت, وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اس بندے کے لیے جو عیادت کرنے گیا ہے. اور اگر صبح کے وقت وہ عیادت کرنے جاتا ہے تو شام تک وہ سارے کے سارے فرشتے, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اللہ اس کو بخش دے. کتنی سعادت مندی کی بات ہے. میرے بھائی وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے مسلمان کا روز نام چب ہر صورت ہماری بس میں نہیں کہ ہم مکمل بیان کریں. اب آئیں تھوڑا سا ترتیل کے بارے میں. مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ علم سیکھتا ہے, قرآن کا سب سے بڑا علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے, جو قرآن سکھاتا ہے. یہی وہ بات تھی کہ 40 سال تک دمشق کی مسجد میں ابو عبد الرحمن صدبی صرف حفظ کروایا کرتے تھے. لیکن آج ہم کہتے ہیں حفظ ہی کروانا ہے, پڑھ لکھ کے لو قاری صاحب چھوڑو یار اس کو. لیکن حقیقت جانو ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے. یہ قرآن جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے ایک ہی بات میں بیان کر دی. عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, اسی کتاب کی بدولت اللہ قوموں کو بلند کریں گے جیسے صحابہ کرام تھے, سلف صالحین تھے. یہی ماسکو جو 250 سال میں مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا آج ہمیں غلامی پہ مجبور کر رہا ہے. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ, اور کتنی قوموں کو پست کر دے گا, ذلیل کر دے گا. کہاں گا اشبیلا, کہاں گا الکسر الحمراء, موجود ہے لیکن مسلمانوں پہ وہ نہ کرا ہے, تمہاری بد اتفاقی پہ, تمہاری بد عملیوں پہ رو رہا ہے کہ آج تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور وہ آج وہ کہاں گیا کرنا تھا, سب اسپین میں بدلا جا چکا ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اس قرآن کی بدولت ہی مسلمانوں کو عزت دے سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه الله مالا فهو ينفق انا الليل وانا النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. حسد جو ہے وہ نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا غبطہ جو ہے, رشک جو ہے, حسد کا لفظ استعمال کر کے تلہف کی طرف التفات کیا کہ آپ دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں, ایک وہ بندہ جس کو قرآن کی نعمت اللہ دے دی ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے, دوسرا وہ ہے جس کو مال و دولت سے مالا مال کیا ہو, وہ دن رات اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں قربان کرتا. صرف دو بندوں پر حسد کیا جا سکتا ہے, رشک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتل فیہ وهو علیہ شاق له اجران. جو ماہر ہوں گے قرآن مجید کے قیامت کے دن فرشتوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. یہاں جو کہے ماہر کیسے ہوں گے, گھر بیٹھے اور بغیر تجوید و ترتیل کے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کاریوں کا ہی گناہ میں سمجھتا ہوں, ہماری بدعملیوں نے قراء کو بدنام کیا, ہماری بدعملیوں نے اس اصطلاح کو بدنام کیا جو اللہ کی رسول کی اصطلاح تھی. اور بخاری شریف کی روایت پڑھ کے دیکھو یسمون القراء کا کیا معنی ہے. جو قراء ہوتے تھے وہ دین کو سمجھنے والے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کے جو مشیر ہوتے تھے وہ قراء ہی تو تھے, لیکن وہ قاری وہ نہیں تھے کہ جہاں ہاتھ رکھ لیا اور فاتح کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو. یہ قاری نہیں ہے. قاری وہ ہے, قراءت کس کو کہتے ہیں, ترتیل کس کو کہتے ہیں. رتل فلان کلامہ ای اتبع بعضہ علی بعض. عربی لغت میں اس وقت ترتیل بولتے ہیں جب کسی بات کو بڑی ترتیب کے ساتھ کیا جائے. صغر رتل اس وقت بولتے ہیں جب دانت بالکل ترتیب سے, اس کو صغر رتل بولتے ہیں. اور جو تعریف بیان کی جاتی ہے ترتیل کی وہ یہ ہے قراءت القرآن بتمهل واطمئنان مع تدبر المعانی ومراعاة كيفية تلاوة كتاب الله المنزلة من. قرآن کی تلاوت اتنی آہستگی سے, سکون اور اطمینان سے کرنا اور معانی پر غور کر کے. اگر معانی آتے ہی نہ ہو تو غور کس پہ کرے گا. معانی پر غور کر کے اور اس ادا کو, اس کیفیت کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہے جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. کیسے نازل کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. ورتلناہ ترتیلا, ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. روایت کے اندر لفظ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طہٰ اور یاسین کی تلاوت کی. فلما سمعت الملائکہ, جب فرشتوں نے سنا تو کیا کہنے لگے, توبی لاجوافین تحمل هذا, کتنے سعادت مند ہیں وہ سینے اور پیڑ جو اس کلام کو اٹھائیں گے. وتوبی لالسنۃ تتکلم بها, اور کتنی سعادت مند وہ زبانیں ہیں جو اس کو پڑھیں گی. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. میرے عزیز بھائیو, یہ ہے ترتیل. اور تجوید کیسے بن گئی؟ اسی ترتیل کو اللہ نے حکم دیا نبی کو, ورتل القرآن ترتیلا, اے نبی تم بھی ترتیل کے ساتھ پڑھو. ابن کثیر کیا فرماتے ہیں, ای اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهمه وتدبره, اس کو سمجھ کر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن تو اترا تھا ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے, اور ٹوکے بنے تھے گائیوں اور بھینسوں کے لیے چارہ بنانے کے لیے. ہم نے کہاں استعمال کیا اس کو قرآن پڑھنے میں. کترتے جاتے ہیں, واللہ ایسا قرآن تمہارا قبول نہیں ہوگا. میرے عزیز ساتھی اور معزز سامعین, کیا تم پڑھتے ہو؟ قراء بھی ایسے ہیں, حفاظ بھی ایسے ہیں. یعلم تعلم, ان کا پتہ چلتا ہے, کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیسے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے, کیسے ہماری زندگیاں بدلے, ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ بدنام اتنے ہو چکے ہیں قراء بیچارے اپنی بدنامیوں سے, اور ان کو بات کرتے ہیں رہ جو پہلے فقہا نے اختلاف کیا, اب قاریوں نے بھی قرآن میں اختلاف کر دیا, کہتے ہیں یہ بھی قرات ہے یہ بھی قرات ہے. شرم کرو, حیا کرو, اللہ کے رسول کے فرمان پہ اعتراض کرتے ہو. بائی صحابہ سے منکور روایت انزل القرآن والا سبت یحرم. بخاری کیا مسلم کیا سواب تمام کتب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سات روپ میں نازل کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے پڑھایا, صحابہ نے نمازوں میں پڑھا. عمر رضی اللہ عنہ وردہ کی روایت تمہارے سامنے ہے, سمعت حشام ابن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں سنا, حشام بن حکیم جو ہے مختلف حروف پر قرآن مجید پڑھ رہے تھے, سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول کی زندگی میں پڑھا گیا, صحابہ نے پڑھا, اور اسی پر امت کا اجماع ہوا, جیسا کہ امام قرطبی نے اجماع نقل کیا ہے اور ابن عفیہ نے اجماع نقل کیا ہے. لیکن پھر مسلمان, من جہل شیئا عادہ, دشمنی وہی کرتا ہے جس کو آتا کچھ نہیں. اور مجھے افسوس کی بات ہے, سب افسوس بات ہے, جو علماء ہو بھی اعتراض کرتے ہیں یہ قراتیں تو حذف ہو گئی ہیں. حضرت عثمان ان کو جلا دیا تھا, کون ایسی قوت رکھتا ہے قرآن کو جلانے کی جو نازل ہو چکی ہے اس کو جلا دیا جائے؟ کوئی شخص کائنات کے اندر آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے نہ قیامت کے دن تک ایک لفظ کیا کلمہ کیا نقطہ کیا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو قراتوں کو حذف کر دیا جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور سے سننا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. کائنات کے سردار کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ بولو تو صحیح، کیا نام ہے ان کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ سردار کائنات کا تاجدار اگر یہ اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی قرآن میں داخل کر دے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، شارک کو کاٹ کے رکھ دیں گے جس پہ دل معلق ہوتا ہے، جو کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. فما منكم من احد عنه حاجزين، کوئی طاقت اس وقت اللہ کے رسول کو بچانے والی نہیں ہوگی. اگر اللہ کے رسول بھی اضافہ نہیں کر سکتے تو آج کل کے کاری کراتے گھر کے قرآن میں داخل کر سکتے ہیں؟ وہ عقل مانتی ہے یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں پڑھا پڑھاتا جاتا رہا؟ ابو بکر کے زمانے میں وہی صحیفے موجود تھے، عمر کے زمانے میں صحیفے موجود تھے، وہی حفصہ کے پاس صحیفے آئے، وہی عثمان رضی اللہ عنہ وردہ نے حکم بھیجا تھا جو بخاری کی روایت ہے، ارسلی الینا یا حفصہ. یہی صحیفے جو اللہ کے رسول کے پاس ہی آئے، ابو بکر نے لکھوائے، عمر کے پاس، حفصہ کے پاس، ہمیں بھیجیں. لننسخها ثم نردها اليك، یہی ہم نقل کر کے تمہیں واپس کر دیں گے، اور سات یا چھ نقلیں بنا کے واپس کر دیے تھے. کیسے بن کرے 12,000 صحابہ کا اجماع ہو گیا، 12,000 صحابہ کا اجماع کے اللہ کے رسول پہ یہ حروف اترے تھے اور پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حدیث 23 صحابہ سے منقول ہے. پھر مسلمان بخاری پڑھنے والا بھی کہتے ہیں لو یہ تو فتنہ تھا، قدرہ عثمان ابن عفان، اس فتنے کو عثمان نے ختم کر دیا تھا. افسوس ہے، اور کہانیوں پہ بھی افسوس ہے جو اس بات کو واضح نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو، قرآن پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، کیسے جہاد ثابت کرو گے، کیسے توحید ثابت کرو گے، کیسے نماز ثابت کرو گے؟ تمہارا قرآن ہی محفوظ نہیں ہے؟ کس قرآن کے بارے میں بات کرتی ہو؟ یہی منبع مصدر ہے نا پہلا، اگر یہی ناقص ہے تو کیسے باقی چیزیں ثابت کر لو گے؟ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی ترتیل کے بارے میں، جو ماہر ہے وہ فرشتوں کے سب میں کھڑا ہوگا، لیکن جو شخص جس کی زبان موٹی ہے وہ اچھی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کا پرننسیشن جو ہے، نطق جو ہے، تلفظ جو ہے، وہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں سیٹ ہوتا، تو اللہ کو اس کی بھی ادا پسند آتی ہے. وَهُوَ يُتَعْتِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، ہمیں اگر 10 نیکیاں اللہ دے گا تو اللہ اس شخص کو 20 نیکیاں دے گا. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، لیکن پڑھتے ہیں نہیں، کرتے ہیں چھوڑو کاریوں کو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کیا کہتے ہیں کہ جو تجوید پڑھنے والا ہے، القارئ بالتجوید محسن ماجور، جو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ یہ ترتیل ہے، صحابہ نے پڑھ کے دکھلائی. الذین آتی لهم الکتاب یتلونه حق تلاوتی، وہ لوگ جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، حق کیسا ہے جیسے اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، وہ ترتیل ہے. اور علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف معرفت الوقوف، ترتیل یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ حروف کو پڑھنا، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا، اور اوقاف کا خیال رکھ کے پڑھنا. حروف کا پتہ تو آپ کو چل گیا، یہ اوقاف کا کیا مسئلہ ہے؟ بس اوقات وقف کرنے سے معنی بگڑ جاتا ہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ، چھٹی ہوگی، یہاں وقف نہیں کریں گے. لیکن بس اوقات وقف نہ کرنے سے معنی بگڑتا ہے، وقف کرنے سے جس طرح معنی بگڑ جاتا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر وقف کیا جائے تو معنی یہ ہے تمہیں ان لوگوں کی بات غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ آپ کو عزت دینے والا. لیکن اگر ملا کے پڑھا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ مقولہ بن جائے گا قول کا، تجھے محمد یہ بات غم میں نہ ڈالے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. کافر یہ کہتے تھے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اور یہی وہ بات تھی جو جابر رضی اللہ